السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 24 نومبر 2018 تھان کی سرزمین پر جو ضلع بلوج کا ایک چھوٹا سا دیہات ہے وہیں پر حضور اشرف الفقہا کا خطاب نایاب ہونے جا رہا ہے جسے ہم آپ سننے جا رہے ہیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين ربه أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے دوستو اور بزرگو، دنیا میں جتنی چیزیں اللہ تعالی نے بنائی ہیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا، بیکار ایک چیز بھی نہیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے کسی چیز کو بنایا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ الگ بات ہے. لیکن اللہ تعالی کی ہر بنائی ہوئی چیز میں ایک نہیں سینکڑوں حکمت ہے. پوری دنیا اللہ کی حکمت کو تلاش کر رہی ہے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے خزانے کہاں کہاں ہیں، یہ تو دن گزرتا جا رہا ہے، قدرت کے خزانے کبھی زمین کے اندر سے نکلتے ہیں، کبھی آسمان سے لوگ چاند سورج سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہواؤں میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوق پیدا کی ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ عین الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اس حکیم کا کوئی فعل کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی طاقت پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے اولول العزم نبی گزرے ہیں، جن سے پروردگار عالم ڈائریکٹ بات کرتا، حضرت موسیٰ کلام کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اسی لیے ان کا نام ہے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے موسیٰ کے۔ ان کے مکان میں دیوار پر ایک چھپکلی چھپکی ہوئی، چھپکلی کو گجراتی میں کیا سب سمجھ گئے، یہ چھپکلی جو تھی وہ چھپکی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی دیر سے اس کو دیکھتے رہے اور سوچتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا، نبی ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد اور حکمت کے تحت پیدا کیا ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد جب اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی تو یہ تو کلیم اللہ تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی، مولا اس جانور کو چھپکلی کو تو نے کیوں پیدا کیا ہے، اس میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ تم مجھ سے چھپکلی کے بارے میں پوچھتے ہو کہ کس مقصد کے لیے میں نے پیدا کیا ہے، ٹھیک اسی وقت یہ چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ موسیٰ کو کس لیے پیدا
کیا۔
اللہ کی حکمت کو جاننے کے لیے سب سرگرداں ہیں، جانور بھی ہر چیز کی حکمت جاننا چاہتا ہے لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس سے آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ رب کی پیدا کی ہوئی چیز میں حکمت ہی ہے، حکمت ہی ہے،
حکمت
انسان کو سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن اس کی بڑی حکمت۔ ایک مرتبہ ایک سائنسدان ایجوکیٹڈ پڑھے ہوئے لکھے صاحب گرمی کے زمانے میں ایک ایسی ندی کے سامنے سے گزر رہے تھے جس میں بڑے بڑے تربوز پھلے ہوئے، تربوز ہی بولتے ہیں، اس لال لال اندر ہوتا، ابھی ہم نے کھایا تربوز کے جو پودے ہوتے ہیں وہ بالکل پتلے پتلے انگلی کی طرح وہ زمین پر پھیلے ہوتے ہیں اور اس میں 10 کلو 15 کلو 8 کلو کا تربوز لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ صاحب ایجوکیٹڈ تھے، سائنس داں تھے، ہر چیز کا کی وہ ریسرچ کرتے تھے۔ کھڑے ہو کر سوچ رہے ہیں کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ رب العالمین فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یعنی جتنا پاور جتنی انرجی اور طاقت ہے اس کے ذمے اتنے ہی کام ہیں، سپرد کرتا ہوں، طاقت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں لادتا۔ یہ ہے آیت کریمہ، اب وہ فلسفی صاحب سوچنے لگے مولا اس کے پودے کی طاقت تو بڑی کمزور ہے، اگر ہم ہاتھ سے مسل دیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کو تم نے 10 کلو کا وزن دے دیا، یہاں تو چھوٹے چھوٹے پھل اس میں لگنے چاہیے، جتنی طاقت اتنا گوشت، طاقت کچھ بھی نہیں، بیچارہ کمر نہیں اٹھا سکتا، 10 کلو اس کے سر پر تمہیں لاد دیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ میری بات سمجھ میں آتی؟ بیچارے کی کچھ سمجھ نہیں آئی، سوچتے سوچتے چلا جا رہا تھا زمانہ، ایک جگہ ایک بہت بڑا درخت ملا جس میں سایہ ہر طرف پھیلا ہوا تھا، دھوپ میں یہ چلتے چلتے جناب تھک گئے تھے، پسینے میں ذرا ہو کہا چلو یہ درخت ہے اس کے نیچے بیٹھ کر تھوڑا ریسٹ لے لے آرام کر دے، یہ جناب بیٹھے اور پھر سر اٹھایا تو وہ طبیب کا جھاڑ تھا، شاید یہاں طبیب جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، ایک ہٹا پھل ہوتا ہے جس میں بیج ہوتا ہے، اس میں لوگ چٹنی بناتے، اس کا جو اوپر کا کور ہوتا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کا سائز اتنا اتنا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر لگا ہوا تھا، درخت اس کا بہت موٹا اور لمبا ہوتا ہے اور پھل اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان صاحب نے دیکھا بولے یہ وہ غضب ہے، اس دبلے پتلے پودے کو 10 کلو اور موٹے تگڑے جھاڑ کو 50 گرام، ارے اللہ میری کیا حکمت ہے، وہ 10 کلو والا یہاں چاہیے اور یہ 50 گرام والا وہاں چاہیے، لیکن تو نے الٹا کیا، جہاں 50 گرام کا پھل چاہیے 10 کلو لگا دیا، اور جہاں 10 کلو کا چاہیے وہاں 50 گرام، یہ دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں اللہ کی حکمت سمجھ نہیں آئی، اس میں ہوا کا ایک جھونکا زوردار چلا، اس میں سے ایک پکا ہوا تبیر ٹوٹا اور صاحب کی کھوپڑی پڑ گیا، کھوپڑی ٹوٹ گئی، لال پانی بہنے لگا، صاحب کو چکر آنے لگا، کہنے لگے مولا اب تیری حکمت سمجھ میں آ گئی، اگر یہ 10 کلو والا یہاں رہتا اور وہ ٹوٹ کر بندے ناچیز کے سر پر گرتا تو میں تو گھر پر بھی نہیں پہنچ سکتا، میری قبر یہی بن جاتی ہے، اب تیری حکمت سمجھ میں آئی کہ چھوٹا پھل بڑے درخت کو تو نے دیا اور بڑا پھل اور کمزور پودے کو دیا، تیری حکمت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، ہر چیز میں اس کی حکمت ہے، ایک صاحب تھے سوچنے لگے کہ یہ آنکھ اللہ نے یہاں کیوں بنائی، اگر یہ آنکھ یہاں بناتا تو ہم دیکھنے میں ہم کو بڑی آسانی ہوتی، پیچھے کی چیز دیکھنے کے لیے ہم کو سر پھیرنا پڑتا، اور یہاں آنکھ ہوتی تو یوں کرنے سے دکھ جاتا، اوپر اٹھا لیتے اوپر کی چیز دکھ جاتی، دائیں بائیں جس طرح جمی جامی جدھر اٹھاتے ہم ہماری انگلی سے سارا سنسار نظر آتا، یہ آنکھ یہاں بنا دی، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، منڈی پھرانے کی زحمت ہوتی ہے، یہ سوچ رہے تھے کہ اتنے میں ٹھوکر لگ کے زمین پر گری، اور ایک کانٹا تھا ببول کا وہ انگلی میں چھو گیا، بولے اللہ تو نے یہاں پر آنکھ بنائی، اگر یہاں ہوتی تو آنکھ ٹوٹ جاتی نہ تو آنکھ بن جاتا، سمجھے، ایسا اس وقت اللہ نے بنایا ہے، اگر ان کے بد بھی گرتے ہو ناک ٹوٹتی ہے پیشانی زخمی ہوتی ہے یہاں پر، لیکن آپ کو اللہ نے ایسی جگہ بنا دی ہے کہ اس پر زخم اور چوٹ بہت کم آتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے، رب العالمین کی حکمت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، میں نے اپنی تمہید اس لیے بیان کی ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سے چھوٹی مکھی مچھر کوئی بھی جانور پیدا کیا ہے, سب میں حکمت ہے.
بے شک
اب میں پوچھتا ہوں, اور جو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی مخلوق پیدا کی ہے کیا اس میں کوئی حکمت نہیں ہوگی؟
بے شک
بڑی مخلوق میں بڑی حکمت,
بے شک
چھوٹی مخلوق میں چھوٹی حکمت. یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیسی کیسی حکمتیں پیدا کی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, میلاد النبی میں ہمارے آقا و مولا مدنی دولہا ساقی کوثر شفیع محشر ہم گناہ گاروں کے ہمہار, ہم پریشان حالوں کے لیے خوشحالی کا پیغام دینے والے, آمنہ کے نام عبداللہ کے جگر پوشا, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہے؟
نہیں.
جبریل بڑے ہیں؟
نہیں.
فرشتوں کی دنیا بڑی ہے؟ کائنات کو آپ ڈھونڈ ڈالیں حضور سے بڑا اور اونچا کوئی بھی نہیں ہے.
بے شک
جب اتنے بڑے دنیا میں آ رہے ہیں تو ان کے آنے کی حکمت بھی تو بہت بڑی ہوگی.
بے شک بے شک.
وہ کیوں آئے؟ بلا وجہ نہیں آئے اور اپنے سے نہیں آئے, اللہ تعالی نے انہیں بھیجا ہے.
بے شک.
خود اپنی مرضی سے نہیں آئے. حضرت موسیٰ طور پر گئے تھے, اپنی مرضی سے گئے تھے, اور جناب مصطفیٰ آ رہے ہیں تو اللہ کی مرضی, اور معراج میں جا رہے ہیں تو اللہ کی مرضی. نعرہ تکبیر
اللہ,
نعرہ تکبیر
اللہ,
نعرہ رسالت
یا رسول,
نعرہ رسالت
یا رسول,
اشرف الفقہا
زندہ باد,
اشرف الفقہا اونچا, اور ان سے اچھا کائنات میں کوئی بھی نہیں.
بے شک.
اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی.
بے شک.
سب سے اولا وہ اعلیٰ, اولا کے معنی بہتر, اچھا, اعلیٰ کے معنی بلند. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا. پھر فرماتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا, سمجھیے کسی, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے کسی, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا. ساری دنیا کو امام احمد رضا نے سوچنے کی دعوت دی ہے, سب مل کے سوچو جس دنیا میں سب سے اونچی چیز کیا ہے, اور آپ کہیں گے یہ سب سے اونچی, تو میرے امام کہیں گے اس اونچی چیز سے بھی میرا رسول اونچا. بولو سب سے اونچی چیز کیا ہے؟ آپ بتائیں, کوئی یہ بتائے گا سب سے اونچی چیز کیا ہے؟ ایک آدمی بتاؤ. نہیں سمجھ میں آئی. آسمان اونچا ہے کہ بے شک, لیکن اس اونچے سے بھی دوسرا آسمان ہے, تیسرا آسمان اونچا ہے, سات آسمان اونچے سے اونچے, اونچے سے اونچے. سات آسمان کے بعد اللہ کا عرش ہے جو سب سے اونچا ہے. عرش کے بعد کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی مکان نہیں ہے. اب وہاں سے لامکان شروع ہوتا ہے. ساری جگہیں, ساری اونچائی عرش تک جا کر ختم ہو گئی. اب ہم سب مل کر سوچتے ہیں سب سے اونچا عرش ہے, سمجھے؟ سب حقیقت ہے یہ ہے کہ سب سے اونچا عرش الہی ہے, اس سے اونچی کوئی چیز. امام احمد رضا سے ہم جا کر کہیں حضور سب سے اونچی چیز عرش الہی ہے, تو امام احمد رضا فرمائیں گے اس اونچے سے بھی اونچا ہمارا
رب.
اور یہ دلیل کے ساتھ کہیں گے امام احمد رضا نے عرش سے اونچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بتایا؟ میرے نبی آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں بلایا تو کہاں بلایا؟ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، بلکہ عرش کے اوپر بلایا. تو جب عرش کے اوپر حضور گئے تو عرش نیچا ہوا کہ اونچا ہوا؟ حضور کا تلوہ عرش پر اور عرش تلوے سے نیچے. اگر کوئی کہے عرش سب سے اونچا تو معراج پکارے گی، اے اونچے سے اونچا سمجھنے والو، نبی کا تلوہ وہاں ہے جو سب سے اونچا. حضور عرش پر کھڑے ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرے عرش پر ہے تیری گزر. عرش کا جو سر ہے اس پر مصطفیٰ گزر چل رہے ہیں، اپنے تلوں سے اسے دونگ رہے ہیں. کائنات میں کوئی پرسنالٹی ہائی سے ہائی، ہائیسٹ پرسنالٹی، گریٹ پرسنالٹی بھی کسی کو یہ منصب نہیں ملا ہے. جبریل بہت اونچے ہیں، سدرا پر رہتے ہیں، لیکن معراج کی رات میں جبریل کو بھی ماننا پڑا علیہ السلام. ہم ان کی عزت پر قربان ہیں. جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سدرا پر پہنچے، جبریل بکھر کر کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو در دوستی مخلصم یافتی انامن سے صحبت چرا تھا. مکے سے اور سدرا تک تم میرے ساتھ آئے، ہم دونوں دوست کی طرح یہاں بات کرتے ہوئے آ رہے تھے، یہاں آ کر کیوں دوستی کا ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ اپنے دوستی کی لگام کیوں پھیر رہے ہو؟ جو در دوستی مخلص یافتی، جب تمہیں مجھے دوستی میں مخلص پایا، سچا دوست مجھے پایا، تو آپ دوستی نبھاؤ. جہاں ایک دوست جا رہا ہے تم بھی چلو. حضور نے لے جانے کے لیے کہا جبریل چلو. جبریل جواب کیا دیتے ہیں؟ اگر یکسر منہ اگر سال کی نوک کے برابر بھی میں نے جانے کی ضرورت تھی تو اللہ کی تجلی کا جلال میرے پروں کو جلا کر
اللہ
میرا وجود ختم ہو جائے گا. یا رسول اللہ اب میں نہیں جا سکتا، وہاں اوپر کا معاملہ بڑا جلا دی ہے. تو حضور کو ڈر جانا چاہیے مان سکتے. تو سے کہنا چاہیے تھا کہ جب تم کو معلوم تھا کہ اس کے بعد بہت ڈینجرس جگہ ہے، خطرناک جگہ ہے جہاں تم نہیں جا سکتے، مجھے کیوں نہیں گیا؟ حضور کو پوچھنا تھا. تم تو یہاں رہتے ہو، یہاں کا ماحول، یہاں کے علاقے، یہاں کے ایریے سے واقف ہو کہ خطرہ کہاں ہے، آرام کہاں ہے. جب اتنے خطرے کی جگہ تھی تو مجھے کیوں لے کر آئے؟ تم بھی چلو، میں بھی چلتا. نہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ ہر لگتا حاج تھی بولو، اب میں جا رہا ہوں. جس کو تم خطرہ سمجھتے ہو وہ میرے لیے خزانہ ہے. میں کہاں جا رہا ہوں؟ رک جاؤ، یہ تمہارے رکنے کی جگہ ہے. لیکن اتنی محنت سے مجھے تم لے کر آئے ہو تو کچھ چاہیے تم کو؟ میں دے دوں تم کو. ہر جگہ حاجت ہوں، کچھ تمہاری حاجت ہے تو میں پوری کر دیتا. وہاں بھی بولتا ہے اللہ کے سوا کوئی کسی کی حاجت پوری نہیں کر سکتا. اور سدرے پر مصطفیٰ فرماتے ہیں جبریل میں حاجت روا ہوں، تمہاری بھی حاجت ہو تو پوری کر. امت کی تو حاجت پوری ہی کرتا ہوں جبریل، تم بھی اگر حاجت مند ہو تو بولو. جبریل امی یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ میں اللہ کے سوا کسی اور سے حاجت نہیں مانگتا. یہی فرمائیں کہا ہاں مجھے ایک حاجت ہے، ایک ضرورت ہے. حضور نے فرمایا وہ ضرورت کیا ہے تمہاری؟ حضرت جبریل نے سر کو جھکا کر عرض کیا، میری یہ خواہش ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میدان محشر جب قائم ہوگا اور حساب و کتاب کے بعد آپ کی امت پر سراغ پر چلے گی اور پر سراغ تلوار کی طرح تیز ہوگا. آپ کی امت جب ایسے دھاردار برج پر چلے گی تو وہ کٹیں گے, زخمی ہوں گے, ان کو تکلیف ہوگی. میری خواہش یہ ہے جب آپ کی امت پل صراط پر چلنے کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ سے میری اس خواہش کو منظور کروا لیجئے کہ جبریل اس وقت جب امت رسول پل صراط پر چلے تو اپنا نورانی پر اس پر بچھا دینا اور آپ کی امت میرے پروں سے ہو کر کے جنت میں چلی. یہ جبریل کی تمنا کیوں ہے؟ جبریل جانتے ہیں اگر میں امت کی خیر خواہی کروں گا تو امت کا جو ہمدرد ہوتا ہے مصطفیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. جبریل نے اس مقام پر ہماری ہمدردی کی, ہماری خیر خواہی کی. مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری یہ خواہش ہم پوری کریں,
بے شک.
اور چلے گئے. کہاں گئے جبریل کو بھی پتا نہیں کہاں گئے. سارا حضرت فرماتے پوچھتے کیا ہو عرش پر گھوم گئے مصطفیٰ کے لوگوں. ہاں تم پوچھ رہے ہو, جبریل بھی نہیں بتا سکتے. پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے لوگوں. اب ان کے پر جہاں جلیں, یہ جو تمہاری رقط بہت اونچی اڑتی ہے اس کے بھی پر جل جاتے ہیں مصطفیٰ کی رفتار کے سامنے. عقل کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہیں. جہاں عقل نہیں اڑ سکتی تو عقل ہی سے ہر آدمی بتاتا ہے. ساری عقلیں وہاں ختم ہو گئی, بلکہ یوں فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے.
بے شک
شرف نے آسمان ہے
جانے
مراد
اب تیرا مکان.
مصطفیٰ آپ کا مکان آپ کتنے اونچے ہیں کون سمجھ سکتا ہے. اس لیے آلہ حضرت فرماتے ہیں اے لوگوں میرے رسول تمہارے جیسے نہیں ہے اے منحوسو, ان کا مقام تو یہ ہے سارے اونچوں سے اونچا. سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. پھر فرماتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا. سمجھیے جسے پھر سروے کرو, اونچا تو سروے کر لیا. اب سارے اچھوں سے اچھا آپ ترک کیجیے, سوچئے اس پوری کائنات میں سب سے اچھے کون. ماننا پڑے گا سب سے اچھے ہے مسلمان انبیاء کرام کی جماعت. قرآن فرماتا ہے تلکل تلکل رسل فضلنا بعضهم على بعض. میں نے اس کائنات میں رسولوں کو بھیجا اور رسولوں میں ایک سے ایک بڑھ کر اچھے سے اچھا رسول ہے. ہر رسول کو ایک دوسرے سے مرتبہ بلند کیا ہے. اس سے اچھے نہ جبریل ہیں نہ فرشتے ہیں نہ کائنات کا کوئی فرد ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے سارے فرشتوں سے بھی افضل انبیاء کرام. اب انبیاء کرام میں سب سے اچھے آپ کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام, کیونکہ سب سے پہلے نبی. اللہ نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے, نہ ان کا کوئی باپ ہے نہ ان کی کوئی ماں ہے. جتنے پیدا ہوئے سب ماں باپ سے پیدا ہوئے, اور اگر کسی کا باپ نہیں ہے اور صرف ماں ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. وہ ان کے والد نہیں ہے, ماں ہے. اور آدم علیہ السلام ایسے ہیں کہ نہ ماں ہے نہ باپ, ایسے اچھا انسان کون ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کو اپنا خلیفہ سلیکٹ کیا ہے, الیکشن نہیں ہوا ہے, سلیکشن ہوا ہے. حضرت آدم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ, اور حضرت آدم اتنے اچھے کہ انہیں تخت خلافت پر بٹھا دیا, اور فرشتوں کی پوری لابی جبریل و میکائیل کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا اور ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا للملائكة سجود لآدم، ہم نے سارے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو یہ اتنے اچھے ہیں کہ ابلیس ان کے سامنے جھک گئے، اسرافیل جھک گئے، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اتنے اچھے ہیں، جس نے ان کی اچھائی کو نہیں مانا اس کو کان پکڑ کے رب نے کرنا سے نکال
دیا.
وہ کون ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا کرمنل اور فرسٹ کرمنل، سب سے بڑا لفنگا، سب سے بڑا نبی کا گستاخ، اس سے پہلے کوئی گستاخ تھا ہی نہیں، یہ سب سے پہلا گستاخ ہے. اور جب اس نے سب سے اچھے کو نہیں مانا تو رب نے فرمایا وہ خروج من مظلوم مدورا. 70 لاکھ سال تک جنت میں گھسا بیٹھا رہا، اور جب نبی کی بے عزتی کی تو رب نے فرمایا مضبوط نکل چلے ہم سے. 70 لاکھ سال اور ایک نبی کی گستاخی کے جرم میں رب نے فرشتوں سے کہا کوڑے مار کر نکالو. نبی کے گستاخ کے لیے جنت نہیں ہے، نبی کے وفادار کے لیے. اور ارشاد فرمایا وطعن من الكافرین، یہ کافر ہو گیا. اتنی دیر تک جنت میں رہا، مسجد کا امام نہیں تھا وہ، جنت کا امام بن کے رہا ہوا، لیکن نبی کی گستاخی بے ادبی سے انکار کیا تو رب العالمین نے دیر نہیں لگائی، فوراً فتویٰ جاری کر دیا وکانا من الکافرین، یہ کافر ہو. اور جتنے اللہ تعالی کے ماننے والے فرشتے تھے سب نے اس کو کافر تھا، جنہوں نے اس کے سبق پڑھا تھا انہوں نے بھی کہا مردود ہے، اور جنہوں نے سبق نہیں پڑھا تھا انہوں نے بھی کہا یہ کافر ہے. اللہ نے فرمایا مارو، تو جو پڑھ چکے تھے اس کے شاگرد تھے، انہوں نے کوڑا لے کر دوڑایا تو جنت سے بھاگا. سب سے اچھے حضرت آدم علیہ السلام، رب نے ان کو بڑی فضیلتیں دی. آپ کہو گے حضرت مولانا مجھے مشرف صاحب، سب سے اچھے حضرت آدم علیہ السلام، ہم نے مان لیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے، ہم سمجھ رہے ہیں نا، سارے اچھوں میں اچھا. امام احمد رضا کے فرماتے ہیں اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی،
بے شک
آدم علیہ السلام سے بھی اچھے ہمارے نبی ہیں. سرکار فرماتے ہیں کل تو نبی، آدم بین الروح والجسد،
بے شک
اے لوگوں میں تو نبی اس وقت تھا جب آدم ابھی روح اور جسم کی منزل طے کر رہے تھے، پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہے تھے، یعنی آدم علیہ السلام کا وجود نہیں تھا تب بھی میں نبی بنا دیا گیا. حضرت آدم پہلے نبی، نبی فرماتے ہیں میں ان سے بھی پہلے نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے کسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. پوری بات دماغ میں آ گئی. اب میں پوچھتا ہوں کہ سب سے اونچا ہے تو اس کو اللہ نے جب بھیجا ہے تو بھیجنے کی حکمت بھی تو سب سے اونچی ہوگی. جو سب سے اچھا ہے اللہ تعالی نے جب اسے بھیجا ہے تو اس کے بھیجنے کی حکمت بھی سب سے اچھی ہوگی. سب آئے، خدا کی قسم اللہ کی مرضی لے کر آئے، بڑی بڑی حکمتیں لے کے آئے. ہم سارے انبیاء کے گردے پا پر نثار ہونا اپنی زندگی کی میرا سمجھتے ہیں. ہم کسی کے خلاف کوئی ذہن میں کبھی نہیں پیدا کرتے، لیکن ہم کیا کریں، رب فرماتا ہے پھر کر رسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. لیکن ان سب نبیوں میں کچھ نبی تو ایسے ہیں کہ ان کو ہم ہزاروں درجے پر، اب تفسیر اٹھا کر دیکھو مفسرین فرماتے ہیں وہ کون نبی ہیں، وہ کون نبی ہیں جس کا درجہ سارے نبیوں سے بہت اونچا ہے؟ تو سب نے اتفاق یہی کہا ہے اس سے مراد آقا و مولا مدنی بوڑھا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی شرافت حکمت، اللہ کی شرافت رحمت بن کر کے دنیا میں آئے، اللہ تعالی نے ان کو سب سے اچھا بنایا۔ اتنے پیغمبر 124,000 کم و بیش پیغمبر اور نبی آئے، کسی نبی کے بارے میں پروردگار عالم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آدم کو رحمت للعالمین بنایا، میں نے حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کو رحمت للعالمین بنایا، میں نے زکریہ اور یحییٰ کو رحمت للعالمین بنایا، میں نے ابراہیم و اسماعیل کو رحمت للعالمین بنایا علیہم الصلوۃ والتسلیم، کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، لیکن جو سب سے اچھا آیا اس نبی کے بارے میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں جس کا پروردگار ہوں اس کے لیے آپ کو میں نے رحمت بنا کر، سبحان میں رب العالمین وہاں رحمت للعالمین، اگر چیونٹی کا رنگ میں ہوں تو مصطفیٰ اس چیونٹی کے لیے رحمت، سبحان اگر ہاتھی کا رنگ ہوں تو آپ ہاتھی کے لیے رحمت ہیں، اگر جنوں کا رنگ ہوں، اگر مگر نہیں ہے اللہ جن کا رب اللہ تو میرے مصطفیٰ جنوں کے لیے رحمت، جیسے فرشتوں کا رب اللہ ماننا پڑے گا فرشتوں کے لیے رحمت جناب محمد رسول اللہ، انسانوں کا رب اللہ ماننا پڑے گا کہ رحمت جو ہے ہمارے لیے ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر دے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن مولوی اشرف علی تھانہ بھون والے تھانوی صاحب وہ اس آیت کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اے حبیب آپ کو بھیجا انسانوں کے لیے رحمت بنا، یہ چوری ہے نہیں؟ کیا حضور صرف انسان کے لیے رحمت بن گیا ہے؟ ارے ہمارا عقیدہ سنو، شیطان کے بھی لیے رحمت ہے، انسان کے لیے تو ہے ہی ہے، شیطان کے لیے بھی رحمت، آپ بولیے کیسی؟ حضرت آدم کی جب بے ادبی اس نے کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر کھلا دیا تھا اور دو فرشتوں کو صبح اور شام ڈیوٹی لگا دی کہ نبی کے گستاخ کو سورج نکلنے کے بعد ایک تماشا مارنے، تو فرشتے ایک تماشا مارتے، ایسا پین اور درد ہوتا تھا کہ اس کا گال شام تک جھنجھن جھنجھن کرتا تھا اور اتنا پین ہوتا تھا کہ دن صبح سے لے کر شام تک پریشان رہتا، اور جیسے سورج ڈوبتا تھا دوسری طرف دوسرا فرشتہ تماشا مارتا، یہ پین کم ہو رہا ہے تو ادھر شروع ہو جائے اور صبح ہوتے ادھر کا درد کم ہو تو جیسے ہی صبح نکلے کراک سے ادھر سے، ایسے ہی سلسلہ ڈیلی چل رہا ہے، تو جانے ادھر بھی ناشتہ اور ادھر بھی ناشتہ، دن بھر اور رات بھر بے چین رہتا ہے، جب سے آدم علیہ السلام کی گستاخی کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے تک ہزاروں سال گزر گئے، تڑا کر باپر باپ لیکن اس کو چین نہیں ملتا تھا، جب یہ آیت کریمہ اتری وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب آپ کو میں نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور شیطان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، میرے مولا میں تو شیطان بن گیا، زمین پر دودھ بن گیا، یہ روز تماشے پھٹا پھٹ جو جلتا ہے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اس عالم میں بھی تو ایک ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اس عالم میں تو بھی ہے، ایک ممبر عالم کا تو بھی ہے، اے خراب ہو گیا الگ بات ہے. کہا جب میں عالم میں شامل ہوں اور تو نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو سارے عالم کے لیے رحمت بنایا، تو اس رحمت للعالمین کی رحمت کا کتنا حصہ مجھے ملا، یہ بتا. نبی کی رحمت سے مجھے بھی کچھ حصہ ملنا چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں سے کہا اچھا یہ پھٹافٹ کی جو ڈیوٹی تھی کو جو صبح شام جو تماشے لگتے تھے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، تو شیطان کے گال دونوں گال پر ناشتہ دوپہر کا کھانا شام کا ڈنر جو ملتا تھا، یہ نبی کی رحمت ہے کہ شیطان کو بھی دورا بل ملا سکون مل گیا، یہ رحمت کائنات ہے. وما ارسلنا کا میرے نبی کے آنے کا مقصد ہے سارے عالم کے لیے حضور رحمت بن کر آئے ہیں، اور یہ کسی نبی کی خصوصیت دے سکتے ہیں. سارے نبی کسی شہر کسی کنٹری کسی قوم کے لیے نبی بن کر آئے، لیکن میرے حبیب کو پروردگار عالم نے وہ منصب عطا فرمایا. قرآن فرماتا ہے اے حبیب فرما دیجیے اور انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں ساری کائنات کے لیے رسول بن کر آیا، یہ منصب صرف آقا و مولا کو ملا. جب رسول آتا ہے تو اس زمانے میں جو چیزیں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں اس کا وہ پاور لے کے آتا ہے. ابھی نہیں میری بات سن، جس زمانے میں جو علم اور فن سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، جس پر قوم اتراتی ہے غرور کرتی ہے اور بوڑھا ہو جاتی ہے، اس کی توڑ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کو معجزہ دے کر دے. مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بڑے بڑے ڈاکٹر اور حکیم پیدا ہوئے، ایجوکیشن شباب پر تھا، جتنی بیماریاں انسان کو ہو سکتی تھی جانوروں کو لگ سکتی تھی، اتنے بڑے بڑے حکیم ڈاکٹر بھیج تھے کہ ہر بیماری کا انہوں نے علاج کھوج لیا. کوئی ایسی بیماری نہیں تھی کہ اس زمانے میں اس کا علاج ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس نہ ہو. لیکن اگر کوئی ماں کا ساتھ اندھا ہوا ماں کے پیٹ سے، اس کا علاج ان کے پاس نہیں. کوئی کوڑی ہو گیا تو کوڑی کا علاج نہیں تھا. اگر کوئی مر گیا تو موت کا علاج ان کے پاس نہیں. سمجھ گیا، ہر مرض کا علاج، بیماری کا علاج نہیں تھا، کوڑی ہونے کا علاج نہیں تھا، اسی طرح سے مادر داد اندھے کو اکھیارا کرنے کا علاج نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دیا، اندھا تو ماں کے دیر سے پیدا ہوا، ایسے ہاتھ رکھ کر کے گراتے دے تو دونوں شکل ہو جائے. چپ دیکھنے کرتا تھا وہ ہی جس کے ہاتھ پاؤں انگلیاں گل گئی ہیں زکام کی وجہ سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چارپائی پر لاگ کر دیکھے جا رہا تھا لوگ آتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے انگلیاں نکل آتی تھی، سارے بدن کی جو چمڑی خراب ہو گئی تھی حسن و جمال کا بہتر ہو جاتا تھا، ایک اچھا خوبصورت جوان فوراً بن جاتا تھا. وہاں دواؤں کا کورس نہیں تھا، کورس تو اورس میں چلتا ہے، یہاں تو موجودہ ہے پھو کیا اور وہ
صحیح ہو
گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اُغْرِهُ الْأَطْمَعَ وَالْأَبْصَارَ وأحيي الله ويحيي الموتى بإذن الله مادر گارڈن میں کو ہتھیار بناتا ہوں کوہلی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردہ لاؤ تو زندہ کر دیتا ہوں یہ علاج لے کر آئے سارے لوگ گردن جھکا دیا جس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے وہ علاج یہ کر رہے ہیں ماننا پڑے گا یہ اللہ کے نبی اور حضرت موسیٰ جب تشریف لائے تو اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا بڑے بڑے اسکول جادو سکھانے کے لیے کھولے گئے تھے ایک سے ایک لفنگے جادوگر تھے پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو جادوؤں کا زور لکڑی اپنی جمع کرتے تھے اور بولتے تھے گرم گرم چھو سب کے سب سامنے جادو پڑھ کر جہاں پھونکا تو بڑے بڑے اڑدہے ناک کوبرا سارے میدان میں تو لوگ ان کو مانتے لگے ایک سے ایک جادو کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ تعالی نے انہیں معجزہ دیا اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو زمین پر رکھ اللہ تعالیٰ فرماتا ما تلک بیمینک یا موسیٰ اے موسیٰ تم کیا لے کر کوہ طور پر آئے کہا بھیجا عصائی یہ میری لکڑی ہے جس کو لے کر چلتا ہوں بکریوں کو پتے جھاڑ کر کھلاتا ہوں کوئی موسیٰ جانور آتا ہے اس سے مارتا ہوں تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں سب قرآن میں سورہ کہا جا کر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ یہی اتنا کام ہے کہاں ہاں پروردگار رب فرماتا ہے وَأَلْقِ مُوسَىٰ لَکڑی کو زمین پر ڈال دو حضرت موسیٰ نے جب لکڑی کو زمین پر ڈالا بڑھیا ایک بہت بڑا اسلحہ بن گیا ہوں 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 کر رہا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخُذْهَا سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ اے موسیٰ سانپ کو پکڑ لو جیسا تھا ویسے ہی کر لیں گے حضرت موسیٰ تھوڑی دیر رہے اتنا بڑا سانپ دبلی پتلی لکڑی اور یہ موٹا کوبرا سانپ گھبرائے بڑا سانپ اللہ نے فرمایا لا تخف اے موسیٰ گھبراؤ مت خود ہاں پکڑ لو سنعید ہا سیرت الہدا پکڑو جیسا تھا ویسا ہم کر دیں گے تم کو پکڑا تو جیسی لاٹھی ویسی پھر بن گئی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغل میں ڈالا نکالا تو سورج کی طرح آپ کی ہتھیلی چمکی اجالا ہو جائے اور بھی بہت سے معجزات نو معجزات اللہ نے عطا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اب فرعون کے پاس جاؤ یہ بہت بڑا دغا باز اور خود سر ہو گیا ہے حضرت موسیٰ گئے فرعون کے پاس اور کہا اللہ پر ایمان لا بولتا میں نہیں لاؤں حضرت موسیٰ نے اپنی لکڑی ڈال دیا اس کے مار میں اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ اس کے نیچے کا ہونٹ اس کے تخت پر اور اوپر کا ہونٹ اس کے محل پر ویسے گھومتے جیسا کنگن جیسا اس کا اور اس کے ناک نال اس کی تمام یوں یوں کر دیں گے بڑی بڑی آنکھیں نمرود اور فرعون تخت پر بیٹھ کے گھبرا گیا اس کا وجود ٹوٹ گیا وجود ٹوٹنا سمجھے حالت خراب پتلی کہتا موسیٰ جلدی اس کو ہاتھ میں لے لو اور میں ایمان لاتا ہوں حضرت موسیٰ نے کہا یہ آتنکوادی سلنڈر ہو گیا اور اس سانپ کو ہاتھ میں پکڑ لیا پھر لکڑی بن گیا بولتا نہیں تمہارا مقابلہ ہم کریں گے، ہمارے پاس بھی ایک سے ایک گڈھے سے گڈھے جادوگر ہیں، جو ہم سے کہوان ہیں سب کو ہم بلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلا لو، آج مناظرہ ہوگا۔ زبان سے بھی مناظرہ ہوتا ہے اور عمل سے بھی مناظرہ ہوتا ہے۔ اعلان کر دیا فرعون نے کہ ہمارے جتنے کنٹری میں جادوگر ہیں، جتنے جادوگروں کے پروفیسر وائس چانسلر سب جمع ہو گئے اور یہ تماشا دیکھنے کے لیے ساری پبلک بڑے میدان میں جمع ہو گئے۔ ایک طرف حضرت موسیٰ اور ہارون ڈنڈا لے کر کھڑے اور ایک طرف ہزاروں ٹن رسیاں اور بندیاں جمع کر دی گئیں۔ یہ سب قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کی طرف دو آدمی اور ادھر لاکھوں، آج سب سوچ رہے کہ موسیٰ ہار جائیں گے ہار جائیں گے، اللہ والا کہیں ہارتا ہے
بے شک۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو تم اپنا کاریہ کرم شروع کرو۔ حضرت موسیٰ کے کہنے سے انہوں نے ساری بدریوں کو رسیوں کو میدان میں رکھا اور پھر اپنا منتر پڑھتے یہ سب کر کے پھو مارا۔ جیسے ہی پھو مارا تو ساری بلیاں ساری رسیاں بڑے بڑے سانپ بن کر کے پورے میدان میں ایسے گھوم رہے تھے، سر اٹھا اٹھا کے ساری پکڑی پاک رہی ہے، ارے پاک اتنے سانپ۔ لیکن موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بڑے اطمینان سے کھڑے تھے، جب وہ سانپ ادھر سے پوری کی پوری پورے میدان کو بھر کر کے یوں چلے آ رہے ہیں جیسے سمندر کی لہر۔ بولو کیسا منظر رہا ہوتا ہے، آپ کھڑے رہ سکتے ہیں؟ ارے جن کا چھوڑ کے باہر جائے گرتے پڑتے آپ وہاں سے بھاگتے، لیکن حضرت موسیٰ کھڑے ہیں۔ جب یہ سانپ سب قریب آئے تو اپنے ہاتھ کی لکڑی لی اور زمین پر مارا، ایک بڑا اژدہا بن گیا اور جتنے سانپ آ رہے تھے حضرت موسیٰ کی لکڑی انہیں نکلنا شروع کیا۔ اندر ایک سانس لے تو سب اندر، دیکھتے ہی دیکھتے پورے میدان کے سانپ غائب۔ حضرت موسیٰ کی لکڑی سب کو کھا گئی۔ ادھر جادوگر دیکھتے کیا معاملہ، پھر جادوگروں نے سوچا کہ یہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کو لکڑی بنائیں گے تو ہماری بندیاں ہماری رسیاں سب مل جائیں گی۔ لیکن جناب موسیٰ نے دیکھا کہ پورا مجمع صاف ہو گیا سانپوں کا، تو اس کی ڈوب پکڑ کے کہا چل جا، ہو گیا کاری کرم پورا ہو گیا۔ لکڑی ہاتھ میں لی، نہ رسی ان کی نظر آ رہی ہے نہ بندی نظر آ رہی، جتنا کھایا تھا ہضم ہو گیا ٹھکان بھی نہیں۔ وہ جادوگر اب سوچنے پر مجبور ہو گئے، یہ اگر جادو کا معاملہ ہوتا تو جب جادو کا اثر ختم ہوتا ہے تو ہر چیز اوریجنل اپنی شکل میں کنورٹ ہو جاتی ہے، جب تک جادو کا اس پر اثر ہوتا ہے وہ دوسری چیز نظر آتی ہے۔ قرآن نے یہی بتایا ہے، یہاں تو وہ لکڑی کی لکڑی ہو گئی اور ہمارا سارا کا سارا بدلی اور رسی اور رسے غائب بھی ہو گئے۔ ان کی آنکھیں کھلی اور حضرت موسیٰ کی طرف بڑھے، قدم پکڑ لیے اور کہنے لگے کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ فرعون کے سامنے بڑے بڑے جوغادری جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا قدم پکڑ کر کے اور ایمان کا اعلان کر دیا، جتنے پڑھے لکھے جوتے دیکھتے سب مسلمانوں کی دیکھی دیکھا بہت سے فرعون کی قوم کے مسلمان سمجھے، یہ جو ڈرامہ ہوا تھا فرعون کی طرف سے اللہ نے اس نے یہ راز اور حکمت رکھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اتنا بڑا اجتماع کرتے تو لوگ نہیں آتے، تماشا دیکھنے کے لیے آئے اور سب کو ایمان نصیب ہو گیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کس زمانے میں جس چیز کا دور ہوتا ہے وہ زور کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی آئے اور ہمارے آقا و مولا جو آئے تھے تو صرف عرب کے لیے آئے تھے نہیں، ان کی رسول اللہ علیہ جمیا ساری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے. اب اس نے آج کے زمانے میں جو ہائی ٹیکنالوجی ہے ان لوگوں کے لیے بھی تو رسول بن کے آئے
تھے،
ان کے طور کے لیے مصطفیٰ کے ہاں کیا ہے یہ ڈھونڈنا پڑتا. یہ جو آج ہواؤں میں اڑ رہے ہیں اس کے مقابلے میں مصطفیٰ کے پاس کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارے نبی تو نبی، اگلے چلو میرے خواجہ کی کھڑاؤ اڑ رہی ہے، جہاں تمہارا فاطق نہیں جا سکتا وہاں خواجہ کی
کھڑاؤ.
کس کا پاور ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاور ہے. ایک ایک چیز گناؤں تو تھام کو تھام کر بیٹھنا پڑے گا، آپ کو دل تھام کر بیٹھنا پڑے گا اور مجھے کئی رات تھام کر کے اور تھم کر کے یہاں بیٹھنا پڑے گا. اتنا میرے پاس ٹائم نہیں. آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں جانتے ہیں ہر زمانے کا توڑ، ہر زمانے کا مقابلہ کرنے کا زور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا
فرمایا.
یہ ہے میرے مصطفیٰ کے بھیجنے کی حکمت جو 12 ربیع الاول کو اس کائنات کی ہستی میں آئے تھے اور سارے گھر سارے مقامات اور سنیوں کی گلے کوچے منور ہو گئے. اس لیے کہ نور آیا تھا محلہ گزانی بھیجا اور جو لوگ جلنے والے تھے، جلنے کے بعد تو روشنی ہوتی ہے نا، نہیں سمجھے؟ آپ کا یہ بلب جل رہا ہے تو روشنی ہوئی، چراغ جلے گا تو روشنی ہوئی، لیکن بابڑے ایسے ہیں کہ جلتے ہیں تو اندھیرا ہو. میرا شعر ہے، جلنے والے بھی جل کر اندھیرے میں ہیں، جلنے والے بھی جل کر اندھیرے میں ہیں، اور اہل سنت کے گھر میں اور اہل سنت کے گھر نور ہی نور ہے. جلنے والے بھی جل کر اندھیرے میں ہیں، اہل سنت کے گھر نور ہی نور ہے. یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی، آمد مصطفیٰ نور ہی نور ہے، آمد مصطفیٰ نور ہی نور ہے. میرے دوست عرش سے لے کر فرش تک نور ہے، یہاں بھی نور ہے وہاں بھی نور ہے، اس لیے کہ رب نے انہیں نور بنا کر کے دیا. ایسا کرما کا اللہ نور، اے نبی ہم نے آپ کو نور بنا کر بھیجا. حضور کے سارے معجزات کو جب آپ پڑھیں گے، دین کی تعلیم حاصل کریں، تو حضور کے معجزات، حضور کے بھیجنے کی حکمت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور اولیاء کرام میں کیا کیا زور تھا، کیا کیا کمال تھا، وہ سب آپ کو پتا ہے. اس کے لیے مدارس، اس کے لیے مدرسے ہیں، علماء کی صحبت ہے. آپ وہاں پہنچیں گے تو یہ ساری چیزیں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معلوم ہوگا، حکمت الہی بھی معلوم ہوگی. آج سائنس ہے، سائنس پڑھو تو لوگ بولتے سائنس والوں نے یہ کیا وہ کیا، لیکن اب ہم نے یہ سوچا ان مسلمان بچوں کے لیے بھی اب جہاں سائنس پڑھائی جائے گی وہیں ہم انہیں قرآن کی تعلیم بھی دیں گے. دونوں کا کامبینیشن ہوگا، اسکول الگ مدرسہ الگ، یہ ہو چکا ہے. اب ہمارے بڑے گھرانے کے بچے گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، صرف اسکول اور کالج میں پڑھ کر ان کا وہ ایمان جو ماں باپ کا اور دادا پردادا کا تھا وہ ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. اب ہم نے یہ اسکیم بنا لی ہے کہ جہاں مدرسے کی تعلیم ہو وہیں اسکول کی بھی ہو، جہاں اسکول کی ہو وہیں مدرسے کی بھی ہو. وہ ایجوکیٹڈ بنے تو حافظ قرآن بن
جائے،
وہ اگر اس کی کوالیفیکیشن ہائی کے ہائی ہو جائے تو اس کے دلوں میں مفتی اور فتویٰ لکھنے کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے. یہ بہت بڑا کام، بہت بڑا کام ہے. ہم نے آپ کے گجرات میں اس کی بنیاد رکھی اور ہم خوشخبری سنا رہے ہیں، نوساری میں ہمارے مولانا غلام مصطفیٰ وہاں کے سیکرٹری ہے، محتمیم ہے، سنچالک ہیں. رکھے ہو تو لوگ دیکھیں، بہت موٹے تگڑے نہیں ہیں
ٹھیک
ہے، یہ میرے شاگرد ہیں اور نوساری کا مطلب ہے جب آپ جا کے دیکھیں گے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گے۔ میرا دعویٰ ہے کہ اتنا بڑا مدرسہ گجرات میں کہیں بھی نہیں اور اتنا اچھا مدرسہ الحمدللہ اس وقت وہاں پر 500 بچے بچیاں 550 بچے بچیاں ایسی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لیکن وہ صرف مدرسہ تھا۔ اب 4 کروڑ روپے کا ہم نے پلان بنا دیا، کام شروع کر دیا کہ جو بچے ان میں دین حاصل کریں وہ کم سے کم میٹرک تک جاتے جاتے حافظ بھی بن
رہے ہیں۔
ایسا مدرسہ کہ دونوں کو لے کر دین اور دنیا کو لے کر چلے گا۔ ہمارے پاس بڑے بڑے مالدار آتے تھے، آپ کے ہاں دینی تعلیم تو ہے ہمیں معلوم بہت اچھی، لیکن دنیا کی تعلیم ہے؟ تو ہم کہتے تھے نہیں، ہم کو اپنے بچے کو ایسی جگہ داخل کرنا ہے جہاں دین بھی ملے دنیا بھی ملے۔ ہم نے انہیں ایسا کوئی مدرسہ نہیں دیا، جماعت اسلامی والوں نے بنایا وہاں لا کر کے بھیج دیا، بہوؤں نے بنایا بورا کیا جو ہے ان کے یہاں لا کر کے ڈال دیتے تھے، بچے انہی کے جیسے بھر کر نکلتے تھے، دل دکھتا تھا۔ ہم نے پھر ایسا ہی قدم اٹھایا ہے، اللہ کا بھروسہ ہے، روز و بازا کی عنایت ہے، حضرت رضا کا دامن پکڑ کے ہم آج رضا نام رکھ کر کے دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ انجینئر بھی بنے گا تو وہ غلام مصطفیٰ بن کر کے بنے گا، ڈاکٹر بھی اپنے ڈسپنسری میں بیٹھے گا تو قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے جہاں وہ انجیکشن لگائے گا یا کافی انتر شافی لا شفا الا شفا ہوتا پڑھ کے انجیکشن لگائے۔ یہ ہم نے قدم اٹھایا ہے، ہم آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے منبر پر بیٹھ کر ہم بول رہے ہیں۔ اے لوگوں کبھی آپ نوساری آ کر سروے کرو، آپ کا دل کہے گا کہ ہاں واقعی یہ ادارہ ہے اور یہاں کچھ ہو رہا ہے اور ہم کو بھی کچھ کرنا چاہیے۔ کرو گے نہیں کرو گے؟ ہم نے اس میں اوپن لائن مولانا نے اس کا اسکوائر فٹ نکالا، ایک اسکوائر فٹ کا جو گرام میں آئے گا وہ 1500 روپیہ ہے، ایک اسکوائر فٹ کی تعمیر پر 1500 روپیہ خرچ آئے، یہ اوپن مولانا نے بنایا۔ جن حضرات کو لینا ہے آپ ان سے لے لیں، اور جو 1500 نہیں لے سکتے ہیں ان کے لیے 500 کا کوپن، اور یہ ہے کوپن مارکیٹ، سمجھے؟ اور میں نے نکالا اوپن مارکیٹ۔ اوپن مارکیٹ یہ ہے میرا مسافر کرتے جاؤ، جو دینا ہے دیتے جاؤ، سب اوپن مارکیٹ کا مال ان شاء اللہ ہمارے رضا میں
پہنچے گا۔
تو ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں، ہماری تقریر ختم ہو رہی ہے، آپ اس اوپن اور اوپن دونوں میں حصہ لینا ہے، لے کر کے جائیے۔ اب ہم کو سونے سے اٹھنا ہے، نیچ سے بیدار ہونا ہے، اور صرف ہم نعرے لگا کر کے اپنی قوم کی مدد نہیں کر سکتے، پریکٹیکل لائف کر کے ہم اپنے قوم کے بچوں کو گمراہ دے
سکتے
ہیں۔ یہ عزم لے کر اٹھے ہیں، آپ بھی دعا کرو اور ہم آپ سے کہانی کی درخواست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جگائے، خیر عطا فرمائے، کھڑے ہو کر سلام۔